والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے عام خطاب فرمایا، اور جس طریقے پہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے دو اہم مشہور جملوں کو عموماً استعمال کیا جاتا ہے. ایک وہ جملہ ہے جس سے مراد مخصوص لوگ ہیں، اور دوسرا وہ جملہ ہے جس سے مراد تمام انسان ہیں. یعنی ایک جملے کے اندر تخصیص ہے اور دوسرے جملے کے اندر عموم ہے یا تعمیم ہے. یعنی یوں اپنی آسان زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جملہ وہ عام ہے اور دوسرا وہ خاص ہے، اور یہ دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے. جو گرامر لوگ پڑھتے ہیں، مختلف زبانوں کے پڑھنے اور پڑھانے والے، وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ وہ مشہور جملے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں بول چال میں بھی، اور تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہوئے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یا ایہا الناس ایک یہ جملہ ہے، اور دوسرا ہے یا ایہا الذین آمنوا. یا ایہا الناس والا جملہ یہ ہے عام، تمام انسانوں سے خطاب ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، اس لیے اس میں عموم ہے. اور یا ایہا الذین آمنوا یہ خاص ہے اور یہ عام نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جن کو مومن کہا جاتا ہے یا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے. یہاں پر ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا. سورۃ النساء کی اس پہلی آیت کا آج جو درس ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم اور اسی کی توفیق سے یہ پانچواں درس ہے، اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم نے تقویٰ سے متعلق اپنے گزشتہ چار دروس میں اس مسئلے کو پڑھا اور سمجھا کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے اور تقویٰ کا مفہوم کیا ہے، اور تقویٰ کے بارے میں قرآن پاک کی آیات میں کیا کچھ کہا گیا، اور تقویٰ کے بارے میں احادیث میں کیا کچھ کہا گیا، اور متقین کی صفات کیا ہیں، اور متقین کے لیے کیا بلند و بالا مقامات دنیا و آخرت میں ہیں. یہ تمام تفصیل اس سے پہلے بیان ہوئی. یہاں ایک چیز تو یہ بیان کر دی گئی اس اہم سورت کی پہلی اور یہ چیز بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا کہ اس پوری سورت کا خلاصہ اور اس سورت کا اپنی پہلی سورت سے اور بعد والی سورت سے تعلق، اور دوسرا جو اہم مسائل تھے، اور پھر اسی میں یہ چیز بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اس سورت کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا اس کی فضیلتیں اور کیا اس کے فضائل ہیں. جو سورہ آل عمران ختم ہوئی تھی اس سورہ آل عمران کی آخری آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تقویٰ کے لفظ پہ اس سورت کا اختتام ہوا تھا، اور اسی لفظ سے اس سورت کا جو اس کے بعد والی سورت النساء ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تقویٰ کے بارے میں چار گزشتہ تفصیلی دروس میں ہم نے اس جملے کی اور اس اہم صفت کی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس اہم عبادت کی، بلکہ اس سے اور آگے بڑھئے تو یوں کہہ لیجئے کہ تمام کی تمام عبادات اور تمام کی تمام نیکیاں اور تمام کے تمام اچھے اعمال، ان کا جو انجام ہے اور نتیجہ ہے اور ان کا جو ثمر اور پھل ہے وہ ہے تقویٰ، چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی۔ تو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ دین دو باتوں پر قائم ہے، دین دو باتوں پر قائم ہے۔ کتنی باتوں پر قائم ہے؟ دو باتوں پہ، ایک کو کہتے ہیں اوامر اور دوسرے کو کہتے ہیں نواہی۔ امر کی جمع ہے اوامر اور نہی کی جمع ہے نواہی۔ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، جیسے عرب اہل زبان یہ کہتے ہیں افعل ولا تفعل، کرو یا نہ کرو۔ تو دین یہ دو چیزوں کا نام ہے، جن باتوں اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کے مجموعے کا نام ہے اوامر، اور جن سے منع کیا گیا ان کا نام ہے نواہی۔ اور جو مسلمان مرد ہو یا عورت اپنی زندگی میں ان دونوں پر مکمل صحیح طریقے پہ عمل درآمد کرے، اوامر پر بھی اور نواہی پر بھی، یعنی اوامر پہ عمل کرے اور نواہی سے دور رہے، تو گویا کہ وہ متقی ہے اور اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سورہ النساء کی اس سے پہلی آیت میں جو بیان ہوئی وہ ہے تقویٰ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، یہ لفظ پھر آیا تقویٰ کا لفظ۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس سورت میں مسائل اور احکامات کثرت سے بیان ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے مسائل اور ایسے احکامات جو قرآن پاک کی دوسری کسی بھی سورت میں موجود نہیں ہیں۔ پھر خصوصیت کے ساتھ وہ مسائل جن کا تعلق عورتوں سے ہے، اور یہ ہم نے شروع میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ یہی وجہ ہے، ان خصوصیات کی وجہ سے اور ان احکامات اور مسائل کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء پڑ گیا، اور اس کا نام رکھا گیا کہ یہ عورتوں کی سورت ہے، اس میں عورتوں کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز یہاں پہ اس آیت نمبر ایک میں تقویٰ ہے، اس کے بعد پھر اس تقویٰ کو سمجھنے کے لیے صحیح عقیدے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تقویٰ عمل ہے اور یہ قائم ہوتا ہے صحیح عقیدے پہ۔ تو توحید کے دلائل شروع ہوئے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم ساروں کو، تم سب کو، تم جتنے انسان ہو تم سب کو، اس اللہ نے جس سے ڈرنے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور اس کا نام تقویٰ ہے، اس اللہ نے تم سب کو ایک جان، الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ پہلی دلیل ہے بہت بڑی اللہ کی توحید پر، اور اس سے اور بڑی دلیل، اس سے کہیں زیادہ بڑی دلیل یہ ہے کہ پھر اس ایک جان سے اسی کا ہم جنس جوڑا، اسی سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا۔ اب اس میں جو تفصیل ہے کہ حوا کو کیسے پیدا کیا وہ تفصیل ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی، اور وہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اہل علم کی اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک وہ مشہور ترین رائے ہے جو تورات و انجیل میں بھی بیان ہوئی اور وہ ہمارے ہاں بھی آ گئی، جس کا بعض اہل علم نے اقرار کیا ہے کہ ٹیڑھی یا بائیں طرف کی جو پسلی ہے اس سے عورت کو پیدا کیا گیا۔ دوسری رائے علماء کی ہم نے بیان کی تھی کہ یہ یہ ایک مثال دی گئی ہے, حقیقت میں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو واقعی وہیں سے پیدا کیا جائے, اور اس کی ہم نے پھر مثالیں قرآن پاک میں جو موجود ہیں بیان کر دی تھیں. اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ حوا کو حوا کہتے اس لیے ہیں کہ حیات یعنی زندگی سے ہے یہ, اور حوا کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو زندہ انسان سے پیدا کیا گیا, اس لیے حوا کا نام حوا پڑ گیا. یہ تمام مسائل ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیے. دوسری اہم دلیل یہاں یہ بیان کی کہ وخلق منها زوجها, اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا. اور تیسری بڑی دلیل جو پہلی دلیل سے بھی کہیں زیادہ واضح اور دوسری دلیل سے بھی کہیں زیادہ واضح اور بڑی, یہ ہے کہ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ان دونوں پہلی دلیلوں سے اور بڑی دلیل یہ ہے کہ دو انسان ان دو سے صرف دو سے اتنی بڑی نسل انسانوں کی چلائی اللہ نے. کون ایسی ہستی یا کون ایسی طاقت اور قدرت ہے جو پہلے تو مٹی سے ایسی مخلوق کو پیدا کرے, پھر اس ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کو پیدا کرے, پھر ان دو سے اتنا بڑا سلسلہ چلایا نہیں بلکہ پھیلایا. وبس تھا تو یہاں لفظ خلق نہیں استعمال کیا جو استعمال ہوا حوا کے آدم سے پیدا ہونے میں, وہاں تھا وخلق منها زوجها, اور یہاں خلق منهما نہیں فرمایا بلکہ بث منهما. بث یبث بثا کے معنی نشر کرنا پھیلا دینا, علی الہواء مباشرتا جیسے کہتے ہیں کہ بث یا یبث, یہ پروگرام جو ہے نشر کیا جا رہا ہے یعنی پھیلایا جا رہا ہے اس کو, اور تو یہ بس کے معنی ہے پھیلا دینا نشر کرنا. تو ان دونوں سے پھر اللہ نے نشر کیا پھیلایا چلایا, اس کے اندر پیدائش کا مفہوم خود بخود ہی آ جاتا ہے. پھر اب ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک بار کہا کہ یہ دلائل اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. واتق اللہ الذي تساءلون به والارحام. اب یہاں یہ دو دلائل بھی ہیں اور یہ وجہ دلیل بھی ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو, تعلق قائم ہوتا ہے, رشتے جڑتے ہیں, پہچان ہوتی ہے, اور اسی کے نام پہ جو رشتے قائم ہیں ان رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. اور آخر میں یہ بتایا کہ تم متقی بنو یا نہ بنو, اور تم رشتے ان کے حقوق ادا نہ کرو یا کرو, یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی تم کرو, اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ تعالی جس سے ڈرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے یہ ساری نسل انسانی چلائی, وہ اتنا زبردست ہے اور اتنی بڑی طاقت والا ہے اور اتنی بڑی سورسز اور علوم اور اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تم پر ایسی نگہبانی کر رہا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا, ایسی نگہبانی جس نگہبانی کے بارے میں تمہاری مشینری اور تمہارا سائنس اور ٹیکنالوجی یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ابھی اس وادی میں انہوں نے قدم ہی نہیں رکھے جہاں توحید کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی اندھیری رات میں کالی سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ رنگ کی چیونٹی جو رینگ رہی ہے آہستگی سے حرکت کر رہی ہے, اس کی یہ حرکت کی بھی اللہ تعالی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. تو پھر تم اگر تقوی کو اختیار نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے, اور اگر تقوی کو اختیار کر لو گے تو وہ تمہاری ان نیکیوں کو دیکھتا ہے اور ان کی وہ قدر کرتا ہے. یہاں ایک چیز اور جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ عموماً ہم نے اپنے دروس میں اس چیز کو بیان کیا کہ قرآن پاک کی جو سورتیں مدنی ہیں اور جو سورتیں مکی ہیں ان کی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن نشانیوں کی وجہ سے پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ان صورتوں میں کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے، یہ پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے. انہی صورتوں میں، ان صورتوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان کی گئی تھی کہ جن صورتوں میں یا جن صورتوں کے آغاز میں جو ابھی ہم نے بتایا کہ قرآن پاک میں خطاب کرنے کا ایک جو جملہ ہے وہ عام ہے اور ایک خاص ہے، یا ایہا الناس اور یا ایہا الذین آمنوا، تو اس کے لیے فرمایا اگرچہ یہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، یہاں سے اشارہ ہوتا ہے ان صورتوں کی طرف جو مدنی ہے عموماً، اور یا ایہا الناس جہاں آئے اس سے مراد وہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ وہ ایک اکلوتی صورت ہے قرآن پاک کی جو مدنی ہونے کے باوجود اس کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا آغاز ہوا ہے یا ایہا الناس سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس صورت میں وہ رشتے بیان ہوئے ہیں کہ جن رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام انسانیت ہے، اور اگر کوئی شخص ان رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا یعنی حقوق العباد کو پامال کرتا ہے تو وہ اس کے باوجود کہ وہ مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مومن مسلمان تو کیا وہ انسان بھی نہیں ہے. اس لیے اس سورت کا آغاز یا ایہا الناس سے ہوا، انسانی رشتوں کے تقدس کی وجہ سے، جس کی طرف اس دور میں کوئی ذرہ برابر بھی لوگ خیال نہیں کرتے. عوام تو عوام، دینداروں میں بھی اس چیز کو دینداری سمجھ لیا گیا کہ جو بچن رسمیں ہیں، لیکن جو حقوق ہیں اللہ کے اور جو حقوق ہیں بندوں کے ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی. اس لیے فرمایا علماء نے کہ اس سورت کا، اس کے باوجود کہ یہ سورت مدنی ہے، پھر بھی آغاز یا ایہا الناس سے ہوا. یہ اس سورت کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں حقوق العباد سے متعلق، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں شروع میں لفظ آیا یا ایہا الناس.
ایک اور بات جو یہاں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو پہلا حصہ ہے اور قرآن پاک کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلے حصے کا آغاز ہوا کس سورت سے؟ سورہ فاتحہ سے. اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ، اور پھر آل عمران، اور چوتھے نمبر پر ہے سورۃ النساء. یہ قرآن پاک کا پہلا حصہ ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے قرآن پاک کا، پندرہ سپاروں کے بعد جو شروع ہوتا ہے دوسرا آدھا نصف، پہلا نصف اور دوسرا نصف. جو پہلا نصف ہے سورہ فاتحہ سے لے کے پندرہویں سپارے، دوسرا نصف جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے سولہویں سپارے سے. سورہ کاف جو شروع ہوئی ہے پندرہویں سپارے میں، چونکہ یہ سولہویں تک گئی ہے، تو دوسرا جو نصف ہے، دوسرا جو نصف ہے قرآن پاک کا، اس کا آغاز ہونا چاہیے سورہ مریم سے. سورہ مریم، اور مریم کے بعد کون سی سورت ہے؟ طہٰ، اور طہٰ کے بعد کون سورت ہے؟ انبیاء، اور انبیاء کے بعد کون سورت ہے؟ الحج. تو قرآن پاک کا جو پہلا نصف ہے اس کی چوتھی سورت، اور قرآن پاک کا جو دوسرا نصف ہے اس کی چوتھی سورت. یہ عجیب اتفاق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض فقیر اور گمنام بندوں پہ ایسی فتوحات کھولتا ہے جو اس سے پہلے اس نے اپنے بڑے بڑے صالحین اور اتقیاء اور ابرار میں نہیں کھولے. تو انہیں میں ایک یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی جو اس سے قبل کسی مفسر نے غالباً بیان نہیں کی، وہ یہ اہم حسن اتفاق ہے کہ پہلی چوتھی سورت کا آغاز بھی یا ایہا الناس سے ہوا جو آج ہماری سورۃ النساء ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے قرآن پاک کا اس کی چوتھی سورت کا آغاز بھی یا ایہا الناس سے ہو رہا ہے جو کہ سورہ الحج ہے. یہ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئے جس کو آپ سمجھ لیجیے, یہ سمجھ گئے آپ اس چیز کو کہ قرآن پاک کو اگر آپ تقسیم کریں دو حصوں میں تو پہلا حصہ اور دوسرا حصہ 15 سپارے اور 15 سپارے, تو 15 سپارے پہلے مکمل ہوئے, 16 سپارہ شروع ہوا, تو 16 سپارے میں 15 سپارے کی سورہ کاف چونکہ داخل ہے اس لیے اس کو ختم کرنے کے بعد شروع کیجیے. تو پہلی جو سورت آپ کے پاس آئے گی وہ مریم ہوگی, اس کے بعد طہٰ ہے, 16 سپارہ ختم ہو جائے گا, 17 سپارہ شروع ہوگا سورہ الانبیاء سے, 17 سپارہ آدھا ہوگا, اور 17 سپارے کا جو آدھا دوسرا ہے وہ شروع ہوگا سورہ الحج سے, اور یہ سورت بنتی ہے چوتھی. تو شروع کی صورتوں میں چوتھی صورت بنتی ہے نساء, اور دوسرے حصے کی صورتوں میں چوتھی صورت بنتی ہے حج. دونوں صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الناس, تو یہ دونوں صورتیں جن کا آغاز یا ایھا الناس سے ہو رہا ہے, یہ اتفاق دونوں کا یہ یونی اتفاق نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بڑا ایک اشارہ ہے اس میں انسان کے اس دنیا کے اور اس زندگی کے سفر کے آغاز اور اس کے اختتام کا. اس سورہ نساء کی پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. سب سے پہلے انسان آدم کو پیدا کیا, آدم سے اس کے جوڑے کو, پھر تمام انسانوں کو. تو یہ زندگی کا آغاز ہے, بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اے انسان تمہارا آغاز اور دنیا کے اور زندگی کے اس سفر کا آغاز یہ ہے. اور اس سورہ انبیاء, سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج ہے, اس کی پہلی آیت یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, جیسے یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق, اور وہاں پر ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی خطرے والی بات ہے. پہلی چوتھی صورت میں یہ بتایا کہ آغاز کیا ہے, اور دوسرے حصے کی چوتھی صورت کی شروع میں بتا دیا کہ انجام تمہارا وہی ہے, وہاں وہ دن ہے جس دن تمہارا یہ معاملہ کہ جو سفر کی بسات تھی یہ لپیٹ دی جائے گی, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ایک تو یہ مسئلہ ہم نے سمجھا, اب آگے چلیے تو اہم مسائل میں آپ یہ دیکھتے کہ سورت میں اللہ تعالی کا ایک اسم مبارک ہے اس میں ذات, اور ایک اسم مبارک ہے اس میں صفات. یہاں پہلا جو لفظ آیا وہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, رب اللہ تعالی کا نام ہے اور یہ صفاتی نام ہے. بعض اہل علم نے اس کو ذاتی نام میں بھی شمار کیا ہے, لیکن اس کے اندر صفت تھی ربوبیت کی, پالنے والا, اور جو پالنے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے, مہربان ہوتا ہے, حلیم ہوتا ہے, نرم دبا ہوتا ہے, مہربانی کرنے والا ہوتا ہے, معاف کرنے والا ہوتا ہے, مغفرت کرنے والا ہوتا ہے, کنارے کنارے والا ہوتا ہے, اکرام کرنے والا ہوتا ہے, درگزر کرنے والا ہوتا ہے. یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور دوسرا لفظ جو استعمال ہوا وہ اس میں ذات ہے, جس کا تصور ہی عظیم اللہ. تو علماء نے فرمایا کہ یہ ترغیب اور ترغیب کے دونوں پہلو یہاں بیان ہو رہے ہیں, ایک ہے رغبتی انداز اور ایک ہے ترغیبی انداز, ایک ہے رغبت دلانا اور ایک ہے ڈرانا. نذیر اور بشیر تو صفات ہے انبیاء کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو علماء نے فرمایا کہ یہاں اس آیت میں پہلے لفظ تقوا کے ساتھ جو لفظ آیا ہے وہ ہے صفاتی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور دوسری مرتبہ جو آیا فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی, تو دوسرا لفظ ہے اس میں جلالہ, جو اس میں ذات ہے اللہ تعالیٰ کا. یہاں بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں جو بیان کیا تھا اللہ نے ترغیب و ترغیب, یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, نماز پڑھے, دعا کرے, تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات مبارکہ ہیں وہ ذہن میں اس طریقے پہ حاضر رہیں, یہ دونوں تصور رہیں ترغیب کا بھی اور ترغیب کا بھی, یعنی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی حالت کا. امید اور خوف دونوں کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے. انسان اپنے گناہوں کو دیکھ کے اللہ سے ڈرے اور اللہ کی ذات کے بارے میں دیکھے, جانے, سوچے, سمجھے تو اللہ کی ذات سے امید رکھے. تو امید اور خوف کی درمیانی حالت میں رہے. بالکل امید ہی امید, یہ بھی خطرہ ہے, اور خوف ہی خوف, یہ بھی خطرہ ہے. زکریہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ گھر والی, یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے تھے اولاد کے بارے میں, کہ اللہ ہمیں اولاد دے, تو ترغیب کا پہلو بھی ہوتا تھا, ترغیب کا پہلو بھی ہوتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا والی اس کیفیت کی تعریف کی ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا ویدعوننا رغبا ورہبا. دونوں یہ بھی ہمیں ترغیب و ترغیب دونوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے. یہاں علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو اس سے مبارکہ آئے, تو دونوں نے اشارہ کیا کہ انسان ترغیبی انداز کو بھی اختیار کرے, اس صفت کو بھی سامنے رکھے اور ترغیبی پہلو کو بھی اپنے سامنے رکھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یہ ایک اہم مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے, وہ ہے اللہ کے نام پہ کسی کو ڈرانا, یا اللہ کے نام پہ کسی کو کچھ دینا, یا اللہ کے نام پہ کسی کو کچھ مانگنا. ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو کسی نیکی کی طرف مائل کرے یا کسی گناہ سے دور لے جانا چاہے, تو اللہ تعالیٰ کے نام کو بیچ میں استعمال کر کے اسے ڈرائے. ابھی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ترغیب کی, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہربانیاں اور اکرام ہے ایمان والوں کا, گناہ چھوڑ دینے والوں کا, توبہ کرنے والوں کا, نیکیاں کرنے والوں کا, اس کو بیان کیا جا رہی ہے ترغیبی پہلو. اللہ تعالیٰ کے نام کو بیچ میں لانا اس کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی بھی موقع پہ اللہ تعالیٰ کے نام کو جب بیچ میں شامل کیا جائے تو ہر آدمی اپنی جگہ اس حد پہ قائم رہے جس سے آگے بڑھنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے. جیسے اب اس پہ اللہ کا نام آ گیا. تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو مستحق اور ضرورت مند ہے وہ کوئی چیز طلب کرے. یہاں پر علماء نے دو مسئلے بیان کیے. بعض علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے اور اتنا عظیم ہے اللہ, کہ لوگوں کو اپنے معاملات میں مخلوق سے, یعنی مخلوق کو مخلوق سے کچھ طلب کرتے اور مانتے ہوئے خالق کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے, بلکہ خالق ہی سے مانگنا چاہیے. اس لیے کہ خالق اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دینے والا وہ اور نسبت کسی اور کی طرف کر دی جائے. اس کو ہم بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم نے اگر آپ کو کوئی چیز دی ہے اور آپ ہماری موجودگی میں کہنے کے ساتھ یہ پہن تو مجھے اتنا سا مل گیا, میں وہ کوئی عجیب آدمی ہے. لفظ لفظ سوال نہیں کر رہے ہم خاص طور پہ, لیکن بہرحال کہ بھائی چیز ہم نے دی اور نام کسی اور کا, تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے. جبکہ ہر ایک نعمت, وما بكم من نعمة فمن الله, وما بكم من نعمة فمن الله, تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ نے دیا. کون دینے والا ہے؟ اللہ. اللہ بات کو پسند نہیں کرتے. اس لیے اس بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد امام ابو داؤد نے نقل کیا کہ لا يسأل بوجه الله الا الجنہ, اللہ سے اللہ کے نام پر, یعنی اللہ کے نام پر کوئی چیز بھی نہ مانگی جائے سوائے جنت کی. وہ اتنی بڑی چیز ہے, وہ مانگو اللہ سے اللہ کے نام پر. لا يسأل بوجه الله, اللہ کے چہرہ مبارک اور اللہ کی بڑی شان کا وسیلہ انسان دے تو کسی بڑی چیز کے بارے میں, دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں کیا, اسی کے بارے میں منع کیا. اور دوسرا علماء نے بتایا کہ اس میں جواز کا پہلو ہے, اسی لیے احادیث میں جملے ہمیں ملتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من استعاذ باللہ فاعیدو ومن سألکم باللہ فاعطو، اللہ کے نام پر تم سے پناہ لے لے اس کو پناہ دے دو، اور جو اللہ کے نام پہ کچھ مانگے اس کو کچھ دے دیا کرو. یہاں اصل میں اللہ کا نام کا جو استعمال ہے وہ صلہ رحمی کے حوالے سے بھی آیا کہ بل ارحام، رشتوں کے بارے میں اللہ سے اس لیے ڈرو کہ چونکہ رشتے بنانے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا کہ اس بات پر امت کا اجماع ہو گیا ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور اس پر نہ کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے. اور یہ سبب ہم نے بارہ اپنے دروس میں بیان کیا کہ ہر رشتے دار ماں کی طرف سے ہو، بہن بھائیوں کی طرف سے ہو، تمام رشتے داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا یہ واجبات اسلام میں سے ہے. یہ کوئی ثواب دعا کا چکر نہیں ہے کہ بیوی کے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو تو بیوی خوش ہو جائے گی، یا ماں کے رشتے داروں کا خیال کرو تو ماں خوش ہو جائے گی. یہ خوشی اس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالی نے تم پر واجب کیا ہے. بیوی خوش ہو نہ خوش ہو، والدہ خوش ہو نہ خوش ہو، والد راضی ہو ناراض ہو، اولاد راضی ہو ناراض ہو، بیوی کے رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا، والد کی طرف سے رشتے ہیں، والدہ کی طرف سے رشتے ہیں، اولاد کی طرف سے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرف سے رشتے ہیں. اس لیے فرمایا اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حقدار اس کا حق دو. بیوی کے کھاتے میں والدہ کے حقوق کو پامال نہ کرو، اور والدین کے حقوق میں بیوی کے حقوق کو پامال نہ کرو. ہر ایک اپنا درجہ اپنا مقام ہے. یہاں اگر جاتی کی تو یہاں تم نے ظلم کیا، ان کے ساتھ جاتی کی وہاں ظلم کیا، اور ظلم وہ اندھیرا ہے جو قیامت کی اندھیروں میں سے ایک اندھیرا. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا ظلم سے ڈرو بچو، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ظلم ہے. رشتے جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام یہ واجبات اسلام میں سے، جیسے نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، اسی طرح تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے. جیسے نماز نہ پڑھنے پہ آدمی مجرم ہے، اسی طرح رشتوں کی حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والا مجرم ہے. اور وہ تہجد پڑھے، حج کرے، اور نمازیں پڑھے، اور دعائیں کرے، جو کچھ کرے اس معاملے میں وہ مجرم ہے. اور یہ ایسا جرم ہے کہ حدیث قدسی ہم نے بارہ بیان دی کہ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا، عرش کے ساتھ اللہ نے نماز کو نہیں لٹکایا، عرش کے ساتھ اللہ نے زکات کو نہیں لٹکایا، عرش کے ساتھ اللہ نے روزے کو نہیں لٹکایا، عرش کے ساتھ اللہ نے حج کو نہیں لٹکایا، عرش کے ساتھ اللہ نے جہاد کو نہیں لٹکایا، عرش کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نہیں لٹکایا. عرش پر صرف ایک ہی چیز لٹکائی ہے، وہ صلہ رحمی. فرمایا انا الرحمن، میں رحمان ہوں، میں نے اپنے نام رحمان سے ایک چیز نکالی ہے، اس کا نام ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی رحمان سے نکالی گئی ہے، جو اللہ کا ذاتی نام ہے. اور صلہ رحمی سے اللہ نے فرمایا جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں. من وصلتی وصلت ومن قطعتی قطعت، یہ عرش پہ لکھا ہوا ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صلہ رحمی کتنی اہم چیز ہے. صلہ رحمی سے مراد تمام رشتہ دار ہیں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، اور تمام رشتوں میں جتنے بھی ہیں. اس لیے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اسی لیے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ مہربان ہے. رشتوں میں تم ڈنڈے مارتے ہو، ڈنڈیاں مارتے ہو، ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو بالکل دیا ہی نہیں، اور ایک کے لیے بالکل مئو بن کے بچ ہے، اور دوسرے کی طرف برسوں دے گا تو دیوار ہے. یہ تمام چیزیں اللہ سے ڈھکی چکی ہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، وہ تم پہ نگہبان ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، سورہ کاف میں فرمایا. اور یہ رقیب کا لفظ قرآن میں یہاں ایک جگہ آیا ہے، اور سورہ کاف میں آیا ہے، اور سورہ احزاب میں آیا ہے. وكان الله على كل شيء رقيبا، یہ اللہ کی اہم اعلیٰ صفت ہے رقابت کی. اردو والا رقابت نہیں ہے، عربی والا رقابت، نگہبان جو ہر وقت انسان کسی پر، ہر وقت ایسا پہرے دار جو 24 گھنٹے کا پہرا ہو، ایسا حارس، ایسا چوکیدار ایسا پہرے دار ایسا نگہبان لمحہ لمحہ انسان کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. رقیب اللہ کا یہ تصور اگر انسان کے سامنے رہے کہ اللہ سے میری کوئی چیز چھپی چھپی نہیں ہے, تو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے دور رہ سکتا ہے. یہ طبقات اولیاء میں امام الذہبی نے اور بعض دوسرے ائمہ کرام نے سلف صالحین میں سے بزرگ کے واقعات نقل کیے ہیں. 237 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. امام حاتم بن اسلم اسلم کہتے ہیں بہرے کو. 237 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تابعین میں سے بعد میں ان کو تابعین میں شمار کیا ہے. امام احمد بن حنبل سے انہوں نے استفادہ کیا. تو یہ ان کا نام امام حاتم تھا, لیکن یہ بہرے اس لیے مشہور ہو گئے کہ ان کے دربار میں لوگ دعا کے لیے اور سوال پوچھنے آتے تھے. عورت بوڑھی وہ آئی اور بڑی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو تکلیف ہوئی اور اس کی ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ. لوگوں عورتوں وغیرہ نے محسوس کیا. اب وہ بہت شرمندہ ہو گئی کہ مجلس میں میری بے عزتی اور توہین ہو گئی. لوگ کہیں گے ابھی عورت اور امام میں امام کے پاس ملنے آئی ہوں. تو فرمایا کہ یہ امام نے ان کو بلایا, کہا کہ مڑے بھی آئیے آپ پوچھیں کیا مسئلہ. اب یہ شرم کی وجہ سے وہ اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی. تو انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا. امام صاحب نے فرمایا کہ میں اونچا سنتا ہوں, میرے کان کی خریب آتا ہوں. انہوں نے بلند آواز سے کہا. انہوں نے فرمایا کہ میں بہت اونچا سنتا ہوں, تو چیخ اور بخار والے انداز سے بہت زور سے چلاؤں گی, میرے کان میں تب میں سنوں گا. تو چہرے کا رنگ اس عورت کا بالکل جو پہلے متغیر ہو گیا تھا ایک دم بدل گیا. اور اس سے بجائے اپنا مسئلہ بیان کرنے کی خوشی سے چیخ ماری اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں کیا تمہیں پتا نہیں کہ امام اسم ہے امام بہرے. یعنی اپنی اس خوشی میں جذبات میں آ کر وہ بھول گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا. اور چیخ اور پکار کرتی باہر نکل گئی اور اعلان کر دیا پورے محلے اور علاقے میں کہ امام جو ہے امام حاتم تم بہرے سنتے ہو. ان کا سوال چھوڑ کے چلی گئی. تو انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا امام حاتم نے, جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سکر مسلما سکرہ اللہ یوم القیامہ. امام ترمذی نے اس حدیث صحیح کو بیان کیا. جس نے کسی مسلمان کی سطر پوشی کی دنیا میں, اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی سطر پوشی فرمائے. آج ہمارے مولوی اور علماء اور دیندار لوگ خصوصاً اور عوام کا تو کیا کہنا ہے, ایک دوسرے کا پردہ اٹھانے اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے میں باقاعدہ کتابیں شائع ہوتی ہیں, کیسٹس بنتی ہیں اور کیسٹس تقسیم ہوتی ہیں کہ یہ کیسٹ فلاں جماعت کے خلاف اور یہ کیسٹ فلاں عالم کے خلاف. اور ایک یہ لوگ تھے, کتنا فرق ہے. یہ امام حاتم یہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ تین باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو. اس کو فلاح تھا, تین باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو. اذا عملت فاذکر نظر اللہ الیک, واذا تکلمت فاذکر سمع اللہ منک, واذا سکت فاذکر علم اللہ فیک. اذا عملت, جب کوئی کام کرو کوئی کام ہو, ہمیشہ یاد رکھو نظر اللہ الیک, اللہ کی نگاہوں سے تم چھپے ہوئے نہ ہو نہیں ہو, تم پر اللہ کی نظر ہے. اس لیے کام صحیح کرو, غلط کام نہ کرو. جب بھی کوئی کام کرو اذا عملت فاذکر نظر اللہ الیک, نظر اللہ الیک. یہ تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اذا تکلمت جب بات کرو زبان سے بات کرو تو ہمیشہ یاد رکھو سمع اللہ منک اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ رقیب ہے نگہبان ہے جب بولو یاد رکھو اللہ سن رہا ہے اور جب کوئی کام بھی نہیں کرو بولو بھی نہیں خاموش بیٹھے ہو تو سوچتا ہے انسان جب بولتا نہیں ہے کچھ کرتا نہیں ہے تو سوچتا خیالات آتے ہیں ہمارے ادا سکھ تخت اور جب تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو فرد کو علم اللہ فی ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا اور یہی امام حاتم سے امام احمد ابن حنبل نے پوچھا. امام احمد ابن حنبل اہل سنہ والجماعہ کے امام حنبلی حنابلہ کے امام امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا کہ توکل آپ کے یہاں بڑا عجیب ہے اللہ کی ذات اقدس پر یہ جو توکل ہے آپ کے یہاں یہ توکل آپ نے کیسے حاصل کیا؟ امام حاتم نے فرمایا کہ چار باتیں ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لو تو تم بھی متوکلین میں سے ہو جاؤ گے. پہلی بات یہ ہے کہ علم تو ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمئنت بہ نفسی یہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق کوئی اور نہیں کھا سکتا میرا دل مطمئن ہے راضی برازائے الہی میرا جو رزق ہے کوئی دوسرا نہیں کھائے میں نے اپنا پورا رزق کھانا ہے پھر مرنا ہے اس لیے میں مطمئن ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي لَا يَعْمَلُهُ غَيْرِي فَأَنَا مَشْغُولٌ بِهِ دوسری بات میں نے یہ جان لی کہ جو کام میں نے کرنا ہے میرا کام کوئی دوسرا آگے نہیں کرے گا اس لیے میں اپنے کام میں لگا ہوں دنیاوی ہو یا دینی ہو. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح شروع کر دے دوسروں کے عیوب کو چھوڑے اپنی طرف دیکھے اپنے کام میں لگ جائے تو سب کے کام بن جائے. اب سب نے اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے تو نہ اپنی اصلاح ہوگی نہ دوسروں کی دوسرے کہاں سنیں گے آپ. اور تیسری بات فرمایا یہ ہے کہ وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً فَأَنَا أُبَادِرُ اور یہ میں نے جان لیا کہ موت اچانک آئے گی اس لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں. اور چوتھی بات ان اللہ کان علیکم رقیبا اس آیت کی وجہ سے یہ دو واقعات میں نے منتخب کیے سلف صالحین اپنے سلف صالحین کی سیرت سے. چوتھی بات یہ ہے کہ وَعَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَأَنَا مُسْتَحِيمٍ وَعَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُوَ مِنَ اللَّهِ وَعَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَأَنَا مُسْتَحِيمٍ مِنْهُ چوتھی بات میں نے یہ جان لی کہ اللہ کی جو نگاہ ہے نظر ہے اس سے میں چھپ نہیں سکتا اس کے میں سامنے ہوں تو جب میں یقین ہے کہ اللہ